बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام اسلام ٹائم سماعت فرمائیے گا اور دعائے امام زمانہ جل و تعالی فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سمن، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ من کی بات پروگرام میں اٹھائے گئے مسائل عوامی تحریک بن گئے، اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام میں ہندوستانی وزیر اعظم کا دعویٰ۔ کراچی میں عالمی یوم محنت کشاں کی ریلی، مزدوروں کا استحصال بند کرنے اور سماجی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ جدید ٹیکنالوجی میں ایران کی پیش رفت کا سلسلہ جاری، صدر کی موجودگی میں ملک کے اندر تیار ہونے والے ہوائی جہاز کے انجن کا گا۔ فلسطین میں صہیونی فوجوں کی وحشیانہ بربریت، بیت لحم میں اسپتال پر حملہ اور آنسو گیس کی شیلنگ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے من کی بات پروگرام میں اٹھائے گئے مسائل عوامی تحریک بن گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق نریندر مودی نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے تازہ ایڈیشن میں کہا کہ انہوں نے اس پروگرام میں جو مسائل اٹھائے وہ عوامی تحریک بن کے ان کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی لائے ہیں۔ انہوں نے من کی بات پروگرام کے 100ویں ایڈیشن میں کہا کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام میں عوام سے جڑے مسائل اٹھائے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی بات ہو، صاف ستھرے بھارت کی بات ہو، کھادی کی بات ہو، فطرت کی بات ہو یا آزادی کے امرت مہوتسو کی بات ہو، انہوں نے من کی بات میں جو موضوع بھی اٹھایا وہ سب عوامی تحریک بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ من کی بات پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کئی عوامی تحریکوں کو جنم دیا ہے۔ یاد رہے کہ من کی بات ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ماہانہ ریڈیو پروگرام کا نام ہے، جس میں وہ خود اپنے بقول عوام کے مسائل اور عوام کے من کی بات کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن کا الزام ہے کہ وہ اس پروگرام میں عوام کے من کی بات کم اور اپنے من کی بات زیادہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور صنعتی دارالحکومت کراچی میں یوم محنت کشاں کے مظاہروں میں مزدوروں کے لیے مناسب تنخواہ اور سماجی تحفظ کا مطالبہ کیا گیا۔ کراچی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عالمی یوم محنت کشاں پر کراچی پریس کلب کے باہر مختلف تنظیموں کے اراکین نے مظاہرہ کر کے محنت کشوں کے استحصال کا سلسلہ بند کرنے اور انہیں سماجی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریلی کے شرکا کہنا تھا کہ سرکاری اداروں کی نچکاری نے بنیادی سہولیات اور سماجی تحفظ کے منصوبوں تک پسماندہ طبقات کی رسائی کو براہ راست متاثر کیا ہے۔ کراچی میں یوم محنت کشاں کی ریلی میں کہا گیا کہ پاکستان میں سبسڈی کے خاتمے، کارپوریشنوں کے لیے بل آؤٹ، کفایت شعاری کے اقدامات اور ترقی کے اخراجات میں کٹوتی نے خواتین، اقلیتوں اور غریب نیز پسماندہ طبقات کو مزید قابل رحم بنا دیا ہے۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ خواتین اور صنفی اقلیتوں کو معقول ملازمت اور کمترین اجرت سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے محنت کشوں کے حقوق پورے کرنے کو عالمی معیشت کے لیے اہم ترین چیلنج قرار دیا ہے۔ انہوں نے یوم محنت کشاں کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے محنت کش طبقہ شدید دباؤ میں ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں شہباز شریف نے اسی کے ساتھ اعلان کیا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے عزم پر قائم ہے کہ معاشی ترقی کے فوائد ملک کے تمام طبقات تک پہنچیں اور مزدوروں کے لیے خوشحالی میں تبدیل ہوں۔ جماعت اسلامی پاکستان نے کراچی میں ناقص مردم شماری کو منظم منصوبہ بندی قرار دیتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کراچی کی ناقص مردم شماری کے خلاف جماعت اسلامی پاکستان کے احتجاجی مظاہرے میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے حصہ لیا۔ اس رپورٹ کے مطابق شارع فیصل پر نرسری بس اسٹاپ کے قریب سڑک کے دونوں طرف مظاہرین نے جماعت اسلامی کے پرچم، اعلانات اور بینر اٹھا کے ناقص مردم شماری کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے کم گنی گئی تو شہریوں کا سخت رد عمل سامنے آئے گا۔ بتایا گیا کہ کراچی میں ناقص مردم شماری کے خلاف جماعت اسلامی پاکستان کا احتجاجی مظاہرہ 2 گھنٹے سے زیادہ مدت تک جاری رہا۔ مظاہرے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی، کراچی کی مردم شماری کے تعلق سے مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، تینوں اہم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو سخت ہدف تنقید بنایا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی وفاقی حکومت کی اتحادی ایم کیو ایم نے الزام لگایا ہے کہ مردم شماری میں سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے ساتھ کم دکھایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری نے بھی لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں مردم شماری کو ڈھونگ دیتے ہوئے قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت پہلے ہی مردم شماری کو مسترد کر چکی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں مپنا انڈسٹریل پروگرام میں تیار شدہ ہوائی جہاز کے مکمل ایرانی انجن کا تجربہ کیا گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صدر مملکت کی موجودگی میں ہوائی جہاز کے مکمل ایرانی انجن اور اس کے کنٹرول سسٹم کا، جس سے ریورس انجینئرنگ کے ذریعے مپنا انڈسٹریل گروپ کے ماہرین نے تیار کیا ہے، کامیاب تجربہ کیا گیا۔ صدر مملکت نے مکمل طور پر ایران میں تیار شدہ بجلی بنانے والی جدید ایف کلاس گیس ٹربائن کا بھی معائنہ کیا، جس کے جدید اور ہائی ٹیک پرزے مپنا کمپنی میں بنائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اسی طرح مپنا گروپ کے ماہرین کے ڈیزائن اور تیار کردہ لوکوموٹیو MAP-24 کا بھی معائنہ کیا۔ اس لوکوموٹیو کے کنٹرول سسٹم، بوگی، بریک اور باڑی سمیت اہم اور اصلی پرزے مپنا انڈسٹریل گروپ میں بنائے گئے ہیں اور ملک کے اندر تیار شدہ آلات اور پرزوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ملکی کمپنیوں کی توانائیوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی عالمی یوم مزدور کی مناسبت سے مپنا کمپنی میں گئے اور انہوں نے تھرمل اور قابل تجدید توانائی سے چلنے والے بجلی گھروں، تیل اور گیس، ریلوے نقل و حمل، ہوائی جہازوں کے انجنوں، بنیادی مرمت اور اوور ہالنگ، الیکٹرک گاڑیوں، صحت اور پانی کے شعبوں سمیت مختلف شعبوں میں مپنا انڈسٹریل گروپ کی کامیابیوں اور مصنوعات کا معائنہ کیا۔ مپنا انڈسٹریل گروپ ایک ایرانی انجینئرنگ کمپنی ہے جو درحقیقت کئی کمپنیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ گروپ بجلی گھروں، بنیادی تنصیبات اور گیس پائپ لائنوں کی تعمیر، کھدائی اور ریل ٹرانسپورٹیشن کے شعبوں میں کام کر رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے غاصب صہیونی پارلیمنٹ کے 32 اراکین نے صہیونی حکومت کی اندرونی مشکلات سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے ایک مراسلے میں صہیونی وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایران کی تقسیم پر اسرائیل کی حمایت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان صہیونیوں نے رضا پہلوی کے دور تل ابیب میں ایران کے نظام اسلامی کے مخالفین میں اتحاد ظاہر کرنے کے لیے ایران کی تقسیم کا خواب دیکھتے ہوئے جنوبی آذربائیجان کے نام سے ایک اور ملک کے قیام کے لیے اسرائیل کی جانب سے حمایت کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس اقدام سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ایران کے مخالفین صہیونی حکومت کو ملا کر ایران کی تقسیم کا بیہودہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں کہ رضا پہلوی نے مختلف صہیونی حکام سے ہونے والی ملاقاتوں میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی اقدام کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، جبکہ ایرانی عوام بارہا اپنے مظاہروں میں ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی بھرپور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے ایران کے خلاف کسی بھی قسم کے صہیونی جارحانہ اقدام کا دندہ شکن جواب دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی اور بیت اللحم میں ایک ہسپتال کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور ہسپتال کے اندر آنسو گیس کا استعمال کیا۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے پیر کو بیت اللحم میں سرکاری ہسپتال پر حملہ کیا اور ہسپتال کے اندر آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ہسپتال میں موجود بیماروں اور ان کے تیمارداروں کی حالت غیر ہو گئی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں غاصب صہیونیوں کے اس وحشیانہ اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ دوسری جانب صہیونی انتہا پسندوں نے پیر کی صبح سخت سیکورٹی کے ساتھ مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی پر ایک بار پھر دھاوا بول دیا۔ ایسی حالت میں کہ اسلامی اور فلسطینی تشخص کی حامل یہ مسجد صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے بارہا اجتماعی طور پر جارحیت کا نشانہ بنتی رہی ہے، اور صہیونی فوجی اور غاصب صہیونی حکام اس مسجد کی بے حرمتی کرتے ہوئے مسلمانوں کے اس مقدس مقام میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ اسلامی اور فلسطینی تشخص کی حامل مسجد الاقصی کو صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے بارہا اجتماعی طور پر جارحیت کا نشانہ بنائے جانے کا مقصد اس مسجد کی زمان و مکان کے لحاظ سے تقسیم کرنا ہے، تاکہ اس مسجد کو رفتہ رفتہ صہیونی رنگ میں رنگ دیا جائے اور اس کا حقیقی تشخص ختم کر دیا جائے۔ صہیونی حکومت کی فضائیہ میں فضائی حادثوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بعض ذرائع نے ایک تربیتی ہوائی جہاز کی ہنگامی لینڈنگ اور اسے نقصان پہنچنے کی خبر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج نے کہا ہے کہ صہیونی فضائیہ کا ایک تربیتی طیارہ T-6 ٹیکسن فنی خرابی کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ پر مجبور ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فضائیہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس فوجی طیارے کو حاتزریم ہوائی اڈے پر لینڈنگ کرتے ہوئے نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے دوران مقبوضہ فلسطین میں تیسرا فضائی حادثہ ہے۔ میڈیا ذرائع نے ہفتے کے روز بھی اعلان کیا تھا کہ صہیونی فضائیہ کے ایک F-35 جنگی طیارے کو اس سے پرندہ ٹکرانے کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، اور ایک فوجی ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب صہیونی حکومت کی فضائیہ نے کچھ عرصہ قبل قیمتی جنگی طیارے F-35 کی تباہی کے خوف سے کئی طیاروں کو گراؤنڈ کر دیا تھا۔ صہیونی حکومت ایک ایسے وقت میں اپنی فضائیہ پر فخر کرتی ہے کہ جب ایک صہیونی جریدے نے حال ہی میں ایران کے دفاعی فضائی نظام کی طاقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کی دفاعی صنعت مضبوط اور مستحکم ہے، اور وہ ایسے نظاموں کو تیار اور بہتر کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ جو صہیونی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یمن کی انسانی حقوق کی وزارت نے اعلان کیا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل ایک غیر جانبدار مصالحت کار کی حیثیت سے کبھی یمن میں امن کے در پہ نہیں رہی ہے۔ یمن کے سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کی وزارت انسانی حقوق نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ یمنی عوام پر جاہریت کے دوران اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے دوہرے معیار کا رویہ اختیار کر کے صرف گھناؤنا کردار ادا کیا ہے، اور وہ یمنی عوام پر جاہریت جاری رکھے جانے اور یمن کو جاہریت کا نشانہ بنانے والوں کی حمایت کرتی رہی ہے۔ یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کی وزارت انسانی حقوق نے اپنے بیان میں اعلان کیا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے ہمیشہ اس حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر کہیں پر بھی امن و سلامتی کا دفاع کرنے میں ناتواں رہی ہے، اور ہمیشہ امریکہ اور برطانیہ کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کی وزارت انسانی حقوق کے بیان کے مطابق اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے یمن میں کبھی کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا، اور اسی بنا پر یمنی قوم کی نظر میں وہ ہمیشہ قابل نفرت بنی رہی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ یمن میں تو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے ہمیشہ جارحین کے حق میں کردار ادا کیا، اور یمن کے مسئلے میں یہ عالمی ادارہ امریکہ اور برطانیہ کے ہاتھوں کا کھلونا بنا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آ تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں کس کے انوار جل ملاتے ہیں رہ رویشق کیف و مئی ہے رہ رویشق کیستی ہے بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں اے مقام ادب جھکا لو دل ہے مقام ادب جھکا لو دل یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں ہم ہیں ممنون بے خودی یارو ہم ہیں ممنون بے خودی یارو ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں مدح خان رسول وہ مدح خان رسول بھی ہے نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی نعت مقبول ہم سناتے ہیں نعت مقبول ہم سناتے ہیں جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں
سامعین ابھی آپ نعت سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام ٹائم اور اس کے بعد سماعت فرمائیے گا دعا امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری، اور اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم اسلامی نظریات اور عقائد کے حوالے سے علماء کرام کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسلام ایسے بنیادی قواعد اور اصولوں پر استوار ہے جو وحی الہی کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں، اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ کا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مسلم علماء اور فلاسفہ حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ مراحل اور مرتبے مقرر کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، دوسرا مرحلہ اسے وہ توحید صفاتی کا نام دیتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ توحید افعالی کہلاتا ہے، اور سب سے اعلیٰ اور ارفع مرتبہ توحید عبادی کا کہلاتا ہے۔ پروگراموں کے آئندہ سلسلوں میں ہم انہی صفات اور پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو یہ مراحل ہیں ان پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے سلسلے کی پہلی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی آئیڈیالوجی کا ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی تعارف ان لیکچرز میں پیش ہو رہا ہے. عرض ہوا کہ اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی نظام زندگی کچھ بنیادی نظریات اور اعتقادات پر قائم ہے جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے. اور اصول دین میں سب سے بنیادی نظریہ جو اسلامی نظام زندگی اور اسلامی تعلیمات بنیادی ترین نقطہ اور بنیاد ہے وہ توحید ہے. توحید میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور بنانے والا خدا موجود ہے جسے اسلام اللہ کا نام دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق و خدا ایک اور فقط ایک ہے. ان دو نکات اور دو نظریات کا مجموعہ توحید کہلاتا ہے. پچھلی بحثوں میں خدا کے وجود پر جو دلائل ہیں اس مرحلے کے مناسبت سے پیش کی گئیں، اور وہ دلیل جس سے خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی اور خدا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے وہ بھی پیش ہو چکا ہے. ان دو نکات کے بعد بیس صفات خدا کے بارے میں داخل ہوتی ہے، یعنی یہ جاننے کے بعد کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے. اب اس کے بعد جتنی بیسیں توحید کے ضمن میں آتی ہیں وہ صفات خدا کے بارے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں، کون سے کمالات وہ رکھتا ہے اور اس میں کون سی خوبیاں موجود ہیں. صفات خدا کی بحث توحید میں اور خدا شناسی میں ایک اہم بحث ہے، کیونکہ خدا کا وجود تمام ادیان اور تمام مذاہب مانتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا دین موجود نہیں جو عقیدہ خدا پر قائم نہ ہو. عیسائیت، ہندوازم، اسلام، یہودیت، زرتشتی، پارسی اور اس طرح کے جو سینکڑوں ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب اس نقطے پر متحد و متفق ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا موجود ہے. اسی بنیادی نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں، اور اسی بنیادی نقطے سے ہی تمام ادیان اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. لیکن خدا کے وجود کے بعد خدا کی صفات کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو نظریات ان ادیان نے اپنائے ہوئے ہیں وہیں سے ان ادیان کا اختلاف شروع ہوتا ہے. اور وہیں سے اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور عقلی دلائل کی روح سے ان صفات کا جائزہ لیں تو ہمیں دین حق معلوم کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان بہت سارے ادیان میں سے کون سا دین اور کون سا مذہب برحق ہے. خدا کی صفات کے بارے میں بہت ساری بحثیں موجود ہیں، بہت سارے سوالات موجود ہیں جو مختلف افراد کی طرف سے آتے ہیں. ایتھیسٹ، ملحد افراد بہت سارے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں، بلکہ خدا کی صفات کے بارے میں ان کے بعض سوالات کا چونکہ بعض ادیان کی طرف سے انہیں درست جواب نہیں ملا اور اسی کی وجہ سے وہ ملحد اور ایتھیسٹ بنے، کہ بعد کی بحثوں میں ان میں سے چند اہم سوالات کا ہم ذکر کریں گے. تو بہرحال یہاں تک بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی صفات کی بحث ایک اہم بحث ہے اور یہیں پر ادیان ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. پہلے نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن خدا کی صفات کون سی ہیں اور کیسی ہیں، یہاں سے ادیان میں فرق شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس بحث کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور صفات خدا کی بحث میں، توحید کی بحث میں سب سے ایک اہم نظریہ اور نقطہ یہ کہ توحید کی مختلف مراتب ہیں. توحید، عقیدہ توحید کے مختلف درجات ہیں اسلام کی نظر سے. یہ درجات ہم بیان کر کے ابتدائی مرحلے کی حد تک ان کی وضاحت کریں گے اور ان کا تقابل کریں گے ان نظریات سے جو اسلام سے مختلف ہیں. توحید کے چار درجات بیان کیے جاتے ہیں عقیدہ توحید کے، یعنی اللہ کو ایک ماننا. توحید کا یہی معنی ہے، اللہ کو ایک ماننا چار درجوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا توحید کا درجہ توحید ذاتی کہلاتا ہے. توحید ذاتی یعنی خدا کی ذات ایک اور فقط ایک ہے، یعنی کائنات میں دو یا دو سے زیادہ خدا موجود نہیں، خدا فقط اور فقط ایک ہے. ذات خدا کو ایک ماننا توحید ذاتی کہلاتا ہے. توحید یعنی ماننا، تسلیم کرنا، یہ علم پیدا کرنا. تو پہلے مرحلے میں جب انسان یہ علم، یہ آگاہی پیدا کرتا ہے کہ خدا خالق کائنات ایک ہے، اس ماننے کو کہتے ہیں توحید ذاتی. پس خدا ایک ہے، یعنی خدا دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے. یہ ماننا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان بے شمار مخلوقات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہ تھا اور نہ ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے. ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، ممکن ہی نہیں کہ اللہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ممکن ہی نہیں کہ اللہ جیسا، اللہ کی مثل و مانند کوئی اور ہستی کائنات میں موجود ہو. یہ چیزیں محال ہیں، ناممکن ہیں. ان باتوں کا ادراک، ان باتوں کو تسلیم کرنا، ان نظریات کو قبول کرنا توحید ذاتی کہلاتا ہے. پس توحید ذاتی یعنی ان نکات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند موجود نہیں، وہ فقط اور فقط ایک ہے. اسے کہتے ہیں توحید ذاتی، اور اس کے دلائل مفصل ہیں. ایک دلیل پچھلی بحثوں میں گزر چکی ہے جہاں ہم نے اللہ کی یکتائی ثابت کی تھی، اسی یکتائی سے توحید ذاتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے. جہاں عرض ہوا کہ دلیل نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم چونکہ ایک نظام کو دکھا رہا ہے، کائنات کی مختلف اشیاء میں، مختلف موجودات میں چونکہ ایک نظام قائم ہے، تو اس ایک نظام کا ناظم بھی یقیناً ایک ہے. اس کی تفصیلات پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات ایک اور فقط ایک ہے. اسی بحث سے توحید ذاتی بھی ثابت ہو جاتی ہے. توحید ذاتی ثابت ہونے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باقی ادیان جو اس کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ادیان دو خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، یا مثلا عیسائیت تین خداؤں پر عقیدہ رکھتی ہے جسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں یا ٹرینیٹی کا عقیدہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا تین ہیں، خدا ایک بھی ہے اور ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین خدا بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا آسمانی اور ایک خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت جبرائیل، یا بعض فرقے کہتے ہیں ان کے حضرت مریم، تو وہ تین خدا کے قائل ہیں. یا یہودیت خدا کے ساتھ خدا کے لیے ایک بیٹے کے بھی قائل ہیں، یا اسی طرح کے اور کئی ادیان، یا ہندوازم جو کئی دسیوں خدا کے معتقد ہیں. تو توحید ذاتی مان لینے کے بعد، توحید ذاتی کے دلائل دیکھ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ حق پر مبنی نہیں ہیں، ان کے عقیدے حق و حقیقت کے مطابق نہیں ہیں. فقط اسلام ہے جو عقیدہ توحید کے پہلے ہی درجے میں توحید ذاتی کا نظریہ بیان کر کے باقی تمام ادیان کے بتلان کو واضح کر دیتا ہے.
جی ناظرین، توحید کے مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات ایک اور صرف ایک ہے، یعنی اس کائنات کو جس خالق ہستی نے بنایا ہے وہ ایک اور صرف ایک ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا مرحلہ علماء کرام نے نقل کیا ہے وہ توحید صفاتی کا کہلاتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی ذات اور صفات ایک ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. جیسے خداوند تعالیٰ کا علم اس سے متصف نہیں ہوا بلکہ اس کا علم اس کے عین ذات ہے، اس کی طاقت اور قدرت اس کی عین ذات ہے، وہ اس سے متصف نہیں ہوتی، اس سے الگ نہیں کی جا سکتی. اسی نظریے کو توحید ذاتی کہتے ہیں. اس حوالے سے آئیے ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا اگلا حصہ ملاحظہ کرتے ہیں.
توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے. اسلامی نظریہ کائنات یا اسلامی ورلڈ ویو میں بنیادی ترین نقطہ اور نظریہ توحید کہلاتا ہے. اسی توحید پر اسلام کی تمام تعلیمات اور پورا اسلامی نظام زندگی قائم و دائم ہے. توحید کے مختلف درجات ہیں. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. اللہ کو ایک ماننے کے چار مختلف درجات ہیں یا چار مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ذاتی کہلاتا ہے کہ پچھلے لیکچرز میں اس کا ذکر ہوا اور وضاحت پیش ہوئی. توحید کا دوسرا درجہ اور دوسرا مرتبہ توحید صفاتی کہلاتا ہے، یعنی جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے توحید ذاتی میں، تو اس کے بعد ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں عقلی دلائل کی روح سے کہ خدا بے شمار صفات کا مالک ہے. خدا چونکہ فقط ایک ہے اور خدا لامحدود ہے، تو اس کے پاس تمام کمالات موجود ہیں، تمام خوبیاں اس کے پاس موجود ہیں. اس کی ہر خوبی لامحدود ہے. جس طرح اس کی تمام صفات لامحدود ہیں، اس کی ہر ایک صفت بھی لامحدود ہے، انلیمیٹڈ ہے. اللہ کی صفات جدا جدا نہیں ہے. اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ ایک سمت اللہ ہو، ایک جگہ اس کے علم ہو، دوسری جگہ اس کی قدرت ہو، تیسری جگہ اس کی حیات ہو، چوتھی جگہ اس کا ارادہ اور اختیار ہو، اور اسی طرح اس کی باقی صفات. اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی ذات اور صفات سب کی سب مل کر ایک ہی ہیں، جسے اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ کی صفات عین ذات ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں. دیکھیں انسان میں، انسان کی بھی مختلف صفات ہیں. انسان طاقت رکھتا ہے، انسان علم رکھتا ہے، انسان کے اندر اور صفات ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ صفات تدریجاً پیدا ہوتی ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ علم نہیں ہوتا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ صفات آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. پس انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، اس کی عین ذات نہیں ہے. عین ذات ہوتی تو انسان کے پاس ہمیشہ ہی ہوتا، ہمیشہ طاقت ہوتی، ہمیشہ زندگی ہوتی. اللہ کے ایسا نہیں ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے. چونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی ذات اگر اس کی صفات سے جدا ہو اور اس کی صفات ایک دوسرے سے بھی جدا ہوں، تو اللہ مختلف اجزاء کا مرکب بن جائے گا، یعنی اللہ اور اس کی یہ صفات اس کا جز بن جائیں گی، یعنی اللہ ایک کمپاؤنڈ اور ایک مرکب بن جائے گا. اور مرکب چونکہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ کے لیے بھی یہی لازم آئے گا کہ اللہ اپنی ان صفات کا محتاج ہو، اللہ اپنی ان اجزاء کا محتاج ہو. اور محتاج چیز خدا نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. بس توحید صفاتی کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیاں اور کمالات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری صفات اور ذات خدا سب کی سب ایک اور فقط ایک ہیں. اسے کہتے ہیں توحید صفاتی، یعنی اللہ کی صفات کو بھی ایک ماننا، اللہ کی صفات کو جدا جدا نہیں ماننا، کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں اور اجزاء کی مانند ہوں ذات خدا کے لیے. نہیں، یہ سب کی سب ایک ہی ہیں. اسے کہتے ہیں توحید صفاتی. توحید صفاتی اس لیے اہم ہے چونکہ بعض ایسے نظریات اور بعض ایسے ادیان و مذاہب موجود ہیں جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی ذات سے جدا ہیں. ایسے نظریات، ایسے ادیان موجود ہیں، تو ان کی تصحیح کے لیے اور اسلام کا ان کے ساتھ فرق بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا دوسرا مرتبہ توحید صفاتی ہے. یعنی جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند نہیں ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات اس کے لیے اجزاء کی مانند نہیں ہے جو اللہ کو مرکب بنا دیں، اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے. تو اللہ کو صفات میں بھی ایک ماننا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا توحید صفاتی کہلاتا ہے. اور یہیں پر کئی ادیان اور مذاہب جدا ہو جاتے ہیں جو توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں. وہ حقیقت سے دور ہیں، ممکن ہے ان میں حقیقت کے بعض اجزاء پائے جائیں، لیکن وہ مکمل طور پر حق و حقیقت پر مبنی نہیں، چونکہ وہ توحید صفاتی کو نہیں مانتے، اور توحید صفاتی کو نہ ماننا توحید میں نقص ہے۔ یہ درست عقیدہ نہیں، چونکہ عقل نہیں مانتی کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں، ان سے اللہ کی محدودیت لازم آتی ہے۔ اگر اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں تو بس اللہ کی ذات محدود، اور وہ صفات ذات سے چونکہ خارج ہیں تو بس ان کے درمیان کوئی حد ہوگی، جہاں ایک حد تک اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد وہ صفات ہیں، اور اس صفات آپس میں بھی جدا ہیں، اللہ کی ذات محتاج ہوگی اپنی صفات کے۔ تو اس طرح سے کئی نقائص لازم آئیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا خدا نہیں رہے گا اور عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ توحید صفاتی میں بات کافی اور ساری باتیں بھی اور دلائل ہیں، لیکن وہ اس اعتقادی سیریز کے بالاتر مراحل میں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ یہاں تک جو عرض ہوا وہ توحید صفاتی سے متعلق تھا، اور اسلام کا نظریہ توحید صفاتی کے بارے میں عرض ہوا، اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ادیان اور وہ مذاہب جو اللہ کی صفات کو جدا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات سے الگ مانتے ہیں، وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔
جناسین، پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کے بارے میں گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور آج ہم نے جو گفتگو پیش کی آپ کی خدمت میں وہ پروردگار عالم کی توحید ذاتی اور توحید صفاتی کے حوالے سے تھی۔ اگلے پروگراموں میں ہم توحید افعالی اور توحید عبادی کے مراحل کے بارے میں گفتگو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سوزاری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے ہے اور اس سے رحمت عزت قوت طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے ملت سے نجات دلانے میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا، لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور اس سے مانگنا اطرف ہے۔ دعا انسان کے اور روحانی امران اس طرح کے مہلک جیسے خدا سے غفلت، حسد کی محبت، مال و دولت وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراح واحد علاج ہے۔ لہذا اور صرف خدا سے نا امید ہو کر بارگاہ تمام قیود و شرائط کے ساتھ حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک باب ہوا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ راجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
ومن بلا وبرح الخفا طاعا وانقطع الرجاء اضاقت الارض ومنعت السماء كان مشتكى كان معول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذين طاعتهم عرفتنا بذلك منزلة ففرج عنا بحق عاجلا قريبا كلار. Mm-hmm.